السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیسن نمبر 6 آیت نمبر 121 سورۃ آل عمران پارہ نمبر 4. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین. یہاں سے نیا مضمون شروع ہو رہا ہے جنگ احد کے بارے میں. جیسا کہ اس سے پہلے جنگ بدر ہو چکی تھی, یہاں پر ان آیتوں سے پہلے تھوڑا سا ہم جنگ احد کا پس منظر دیکھ لیں گے. 2 ہجری میں, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کے 2 سال بعد, یہ 2 سال کے اندر 17 رمضان کو غزوہ بدر کا معرکہ پیش آیا اور اس میں کفار مکہ کو شکست ہوئی تھی. اگر آپ لوگوں کو غزوہ بدر کی ہسٹری معلوم ہوگی تو آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ اس میں تقریباً قریش کے بڑے بڑے سردار ابو جہل سمیت سب کی موت واقع ہوئی اور کئی لوگ قیدی بھی بنائے گئے تھے. اب ان لوگوں کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی. ابو سفیان اور قریش مکہ جو تھے کفار مکہ, ان لوگوں نے ارادہ کیا کہ اس جنگ کا بدلہ وہ لے کے رہیں گے, اس شکست کا بدلہ. لہذا جب یہ لوگ واپس مکہ پہنچے جنگ بدر کی شکست کے بعد, تو ان لوگوں نے کہا کہ جس تجارتی قافلے کے بعد وہ جنگ واقع ہوئی تھی تو اس تجارت کا جتنا منافع ہے وہ سارا کا سارا اب اگلی جنگ پر لگایا جائے گا. اور کہا جاتا ہے کہ اس تجارتی قافلے کا جو سرمایہ تھا اور اس کا جو منافع آیا تھا تقریباً 1,000 اونٹ اور 50,000 دینار کی بیش بہا قیمت تھی. پھر دوسری طرح ان لوگوں نے یہ تیاری کی کہ تمام دشمن اسلام جو تھے ان سارے قبیلوں کو جنگ کی دعوت دی کہ اس جنگ میں وہ شریک ہوں مسلمانوں کے خلاف. تیسرا کام ان لوگوں نے یہ کیا کہ 2 شاعروں کی خدمات حاصل کی جو جنگ پر ابھارتے تھے. لہذا یہ سب تیاریاں کر کے جب وہ لوگ 3,000 کا کثیر لشکر لے کر, 3 ہجری میں, شوال کا مہینہ تھا اور 3 ہجری تھی یعنی ہجرت کے 3 سال کے بعد, اس دوران یہ لوگ نکلے اور 3,000 کا لشکر تھا اور اس جنگ کا سپہ سالار ابو سفیان تھا اور پوری طرح سے لیس ہو کر یہ لوگ نکلے اور ساتھ میں ان لوگوں نے خواتین کو بھی رکھا تھا تاکہ اگر کہیں مرد پسپائی اختیار کریں یا پیچھے ہٹنے لگے جنگ سے تو عورتیں ان کو غیرت دلا کر یا اشعار گا گا کر جنگ پر ابھاریں. لہذا یہ لوگ 3 ہجری کو نکلے. دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لوگوں سے مشورہ کیا, تمام لوگوں سے, صحابہ کرام سے, انصار سے, کہ جنگ مدینہ میں رہ کر لڑی جائے یا باہر نکل کر لڑی جائے. کچھ نوجوانوں نے یہ مشورہ دیا یا ان لوگوں نے جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے اور بہت زیادہ بے چین تھے کہ وہ بھی جنگ لڑیں, تو ان لوگوں نے مشورہ دیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں اندر رہ کر بزدلی نہیں دکھانی بلکہ ہم باہر میدان میں نکل کر مقابلہ کریں گے. حالانکہ اللہ کے رسول کی رائے یہ تھی کہ مدینہ میں رہ کر جنگ کی جائے, لیکن ان لوگوں کے مشورے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے مدینہ سے باہر کرنے پر. اور کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن ابئی جو کہ جنگ بدر کے بعد مسلمان ہوا تھا, اس دفعہ اس سے بھی مشورہ لیا گیا تو اس کا بھی مشورہ یہی تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کر جنگ کی جائے. لیکن جب مدینہ کے باہر کا مشورہ دیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لے گئے اور زرہ پہن کر آپ واپس آئے. تو کچھ لوگوں کو خیال آیا اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول, اگر آپ کا منشا نہ ہو یا آپ کی مرضی نہ ہو تو ہم یہیں رہ کر جنگ کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے اس وقت فرمایا کہ ایک پیغمبر کو یہ مناسب نہیں کہ وہ ہتھیار لگائے اور جنگ کیے بغیر اتار دے. یہاں پر عبداللہ بن ابی کا جو کردار سامنے نظر آتا ہے اسی وقت سے ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا, چونکہ یہ منافقوں میں سے تھا اور اسلام کو اس نے دل سے قبول نہیں کیا تھا. صرف اسلام کی شہرت اور اس کا غلبہ دیکھ کر یہ بہت دنوں بعد مسلمان ہوا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1,000 ساتھیوں کو لے کر جنگ کے لیے روانہ ہونے لگے میدان احد کی طرف, تو راستے میں یہ شخص 300 لوگوں کو لے کر الگ ہو گیا اور ریزن اس نے یہ بتایا کہ میرا مشورہ قبول نہیں کیا گیا لہذا हम अपने आप को हलाकत में क्यों डालें, हम आपके साथ शामिल नहीं होंगे। और इसमें मुसलमान भी थे। अब हम देखते हैं कि क्या बात कही जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور وہ وقت بھی یاد کیجئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح دم اپنے گھر سے نکلے اور مسلمانوں کو جنگ احد کے لیے مورچوں پر بٹھا رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ، جب قرآن کریم کسی بات کو پیش کرتا ہے تو اس کا جو پیش کرنے کا اسلوب ہے، جو طریقہ ہے، وہ اتنا بہترین ہے کہ سارا پس منظر سمجھ میں آ جاتا ہے۔ قرآن آپ دیکھیں کبھی بھی جب کوئی بات کو پیش کرتا ہے تو بہت ڈیٹیل نہیں بتاتا، بلکہ مختصراً بات بیان کرتا ہے، لیکن اس میں ہر چیز آ جاتی ہے جو ضروری چیزیں ہیں۔ یہاں پر دو تین باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ وہ اس غدوتا من اہلکا، کہ جب آپ غدوتا کہتے ہیں صبح صبح نکلنے کو، تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر کسی سفر پر نکلنا ہو یا کسی چیز کے لیے نکلنا ہو تو بہتر ہے کہ وقت کون سا ہو، صبح کا وقت ہو۔ دوسری چیز من اہلی کا، اپنے گھر والوں سے، تو یہ بات بتائی گئی کہ جب اللہ کا حکم آتا ہے تو گھر والے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ آپ اپنے گھر والوں میں تھے، گھر کے درمیان میں تھے، لیکن اللہ کے حکم کے لیے آپ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر اس جنگ کے لیے نکل گئے۔ دوسری بات واللہ سمیع علیم پر بات ختم کی گئی ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں تو، اور آپ کے ساتھ جو مومنین بھی آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، اللہ کو ان سب کا علم ہے، وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ دوسری بات، یہاں پر ایک اور چیز ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جنگ کے لیے نکلے تو آپ نے مورچوں کی جو ترتیب دی تھی، اگر آپ لوگ، ہو سکتا ہے ہم آپ کو آگے پریزنٹیشن دکھائیں جنگ احد کا، تو جنگ احد کا جو آپ منظر دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس ترتیب سے صحابہ کرام کو کھڑا کیا تھا، اور آپ کی جنگی ترتیب یا جو آپ کی اسٹریٹجی تھی وہ کیسی تھی۔ یہاں پر ایک غیر مسلم مورخ لکھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جنگ احد پر اس نے جو تبصرہ کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں کہ وہ دینی رہنما ہی نہیں تھے ہمارے، بلکہ آپ نے ہر معاملات میں ہماری رہنمائی کی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دیکھیں حکمت عملی، کہ آپ ہر اس میں آپ آگے تھے۔ یہاں پر آپ کی حکمت عملی کی وہ تعریف کرتا ہے، جبکہ آج فن حرب ایک مستقل سائنس کی حیثیت اختیار کر چکی ہے، یعنی جنگی ترکیب یا حکمت عملی، تو اس کے باوجود وہ آپ کے فوجی قواعد اور نظم و ضبط کو سراہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ برخلاف اپنے مخالفین کے جو محض ہمت و شجاعت ہی رکھتے تھے، یعنی کون، کفار مکہ، اس کے برخلاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنا چاہیے کہ فن حرب کی بھی نئی راہ نکالی، مکہ والوں کی بے دھڑک اور اندھا دھن لڑائی کے مقابلے میں خوب دور اندیشی اور سخت قسم کے نظم و ضبط سے کام لیا۔ یہ الفاظ 20ویں صدی کے ایک مورخ ٹام اینڈر کے ہیں، جو اس نے لائف آف محمد میں بیان کیے ہیں۔ تو ہم دیکھیں گے کہ اگر جو ترتیب اللہ کے رسول نے اس وقت دی تھی صحابہ کرام کی، تو اس سے ایسا نظر آ رہا تھا کہ جیسے مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، جبکہ 700 تعداد رہ گئی تھی، یعنی 1000 میں سے بھی 300 لوگوں کو لے کر عبداللہ بن ابی نکل چکا تھا، 700 لوگ باقی بچے تھے، اور وہ 700 لوگوں کو اللہ کے رسول نے اس ترتیب سے کھڑا کیا تھا کہ مسلمانوں کی فوجی تعداد بہت زیادہ نظر آ رہی تھی۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دین کا نام سے سادگی ہے، یا بے وقوفی ہے، یا پھر بس جیسے تیسے گزارا کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ دین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیندار لوگ بہت زیادہ شارپ ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہر معاملے میں وہ سنجیدگی اختیار کرتے ہیں، ہر معاملے کے اس کے ہر پہلو پر غور کرتے ہیں، وہ اپنی عقل استعمال کرتے ہیں، ایسے بے وقوفانہ کام نہیں کرتے۔ تو دشمن کو کبھی بھی ہمیں کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور دین کا مطلب یا دینداری کا مطلب یا مذہب کا مطلب سادگی نہیں ہوتی، سادگی ایک الگ چیز ہے، لیکن ان معاملات میں آپ کو اپنی عقل استعمال کرنا پڑے گا، آپ کا ٹیلنٹ آپ کو لگانا پڑے گا، اور جو اس وقت کی جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کو کس طرح سے آپ کارآمد بنا سکتے ہیں اسلام کے لیے، اسلام کی پشت پناہی کے لیے یا دین کے غلبے کے لیے، وہ آپ کو سوچنا ہوگا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج مسلمان ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہ گئے، اور جدید ٹیکنالوجی کو انہوں نے یوز نہیں کیا۔ اسی بنا پر بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، دین کا مطلب ہے بس ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہو، اپنی نماز آپ نے پڑھ لی ختم۔ تو نہیں، آپ کو جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانا پڑے گا، اس کو اسلام کے فیور میں یوز کرنا پڑے گا، اور کیسے یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کو سوچنا پڑے گا۔ تو اس کے لیے آپ نئی نئی چیزیں کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ جو ترکیب آپ نے استعمال کی تھی وہ بہت بہترین تھی۔ اسی طرح سے اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما، جب تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر موجود تھا۔ یہ آیت کے بارے میں تقریباً تفاسیر میں جو ذکر ہمیں ملتا ہے، یہ انصار کے بارے میں آیت نازل ہوئی، اور یہاں طائفتان سے مراد دراصل دو گروہ، تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوا ہے تفشلا۔ تفشلا دراصل کہتے ہیں، فے شین لام اس کا روٹ ورڈ ہے، اور دراصل یہ ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ ہمت ہار دینا یا پھر کمزوری دکھانا۔ تو جب دو گروہ بزدلی دکھا رہے تھے، مطلب ان کا وہ ڈاواڈول ہو گئے تھے، اور کس وجہ سے ڈاواڈول ہو گئے تھے؟ ان کے نعوذ باللہ ان کے دل میں کوئی نفاق نہیں تھا، کوئی ایسی ان کے دل میں کوئی خیانت نہیں تھی، بلکہ صرف اس بنا پر کہ جب عبداللہ بن ابی 300 لوگوں کو لے کر الگ ہو گیا، تو اس وقت ان کو تھوڑی سی بات کا احساس ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ صرف 700 لوگ کیا کر سکیں گے، تو کہیں ہم لوگ شکست ہی نہ کھا جائیں۔ تو اس بنا پر ان کے دل میں تھوڑی دیر کے لیے آیا تھا کہ کہیں لڑائی لڑنے سے کوئی ہمیں بہت زیادہ نقصان تو نہیں ہوگا، تو اس وجہ سے انہوں نے پیچھے ہٹنا چاہا تھا۔ اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ اور یہ دو گروہ یا دو قبیلے دراصل انصار کے دو قبیلے تھے، بنو حارثہ اور بنو سلمہ۔ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ کفار کی اتنی تعداد کے سامنے مسلمانوں کی قلیل تعداد کیا کر سکے گی، لیکن چونکہ سچے مسلمان تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ اس لیے ایک حدیث میں بیان ہوتا ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انصاری کہ یہ آیت کریمہ ہم انصاری کے حق میں اتری، اگرچہ اس میں ہمارا عیب بیان کیا گیا ہے، اس کے باوجود بھی ہمیں یہ پسند نہیں کہ یہ آیت نازل نہ ہوتی، کیونکہ اس میں اللہ ولیہما اور اللہ دونوں فرقوں کا مددگار تھا، یہ الفاظ بھی اس میں آئے ہیں۔ یہ بخاری کا حوالہ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ولیہما سے مراد یعنی اللہ ان کا ولی تھا، اللہ ان کا مددگار تھا، تو لہٰذا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل مضبوط کر دیے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شکست اور فتح یا نصرت تعداد اور سامان کے ذریعے نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی مدد اور نصرت سے اللہ پر بھروسہ کرنے سے ہوتی ہے۔ آپ نے سورہ بقرہ کے آخر میں پڑھا تھا نا، جہاں پر تالوت اور جالوت کا ذکر کیا گیا تھا، کیا فرمایا تھا وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہ اس گروہ کا جو جملہ تھا کہ کئی دفعہ ایسا ہی نہیں ہوا کہ ایک قلیل تعداد نے کثیر تعداد پر فتح پائی ہے۔ تو جب اللہ پر توکل ہو تو کام بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اور توکل میں آپ دیکھیں کہ دونوں چیزیں آتی ہیں۔ توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ چین سے بیٹھ جائیں اور کہیں انتظار کرنے لگے کہ بس اللہ کی مدد آ جائے گی، نہیں، تدبیر آپ کو کرنی ہوگی اور معاملہ اللہ کے حوالے کرنا ہوگا۔ اور اس کو ایک شعر میں بہت اچھے طریقے سے بتایا گیا ہے، توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، نتیجہ اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر۔ یعنی آپ کو خنجر تیز کر کے رکھنا ہے، اب اگر اس سے کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے یہی مقدر پر چھوڑ دینا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہوگی۔ پھر آپ نے اپنی طرف سے جو کام انجام دینا تھا وہ تو آپ نے پورا کر لیا۔ تو یہ توکل کا مطلب ہے۔ توکل کا یہ مطلب نہیں کہ آپ چین سے بیٹھ جائیں کہیں کہ ہم نے اللہ پر توکل کر لیا، اللہ کی مدد آ جائے گی، نہیں، تدبیر آپ کو ساری کرنی ہے، حکمت عملی آپ کو ساری اختیار کرنی ہے، اس کے بعد معاملہ اللہ پر چھوڑنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مومنین کو بھروسہ اللہ ہی پر کرنا چاہیے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کم تعداد ہے تو شکست ہی ہوگی۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دکھا چکا تھا کہ صرف 300 تھے، 313، لیکن انہی لوگوں نے کفار کے اتنے بڑے لشکر کو شکست دی کہ وہ لوگ 1000 کی تعداد میں تھے۔ تو اللہ پر توکل بہت زیادہ ضروری ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب ایک جنگ کے موقع پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین تھے غالباً جنگی یرموک کا واقعہ ہے، تو اس وقت انہیں وہاں سے لیٹر آیا، وہاں سے امیر المومنین کو درخواست بھیجی گئی اور قلت تعداد کی شکایت کی گئی کہ ہمارے پاس کمی ہے، کمک بھیجیے ہمیں، یعنی اور سپاہیوں کو بھیجیے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو خط لکھا تھا وہ پڑھے جانے کے قابل ہے۔ انہوں نے لکھا تھا، میرے پاس تمہارا خط آیا جس میں تم نے زیادہ فوجی مدد طلب کی ہے، لیکن میں تم کو ایک ایسی ذات کا پتہ دیتا ہوں جو نصرت کے لحاظ سے سب سے زیادہ غالب اور فوج کے لحاظ سے سب سے زیادہ محفوظ ہے، وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، لہٰذا تم اسی سے مدد طلب کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر میں باوجود قلت عدد کی مدد دی گئی۔ جب میرا یہ خط تم کو پہنچے تو ان پر ٹوٹ پڑو اور مجھ سے اس سلسلے میں کوئی مراجعت نہ کرو۔ اس واقعے کے راوی بیان کرتے ہیں کہ جب ہم کو یہ خط ملا، ہم نے اللہ کا نام لے کر کفار کے لشکر کثیر پر حملہ کر دیا، جس میں ان کو شکست فاش ہوئی، اور حضرت فاروق اعظم کو معلوم تھا کہ مسلمانوں کی فتح اور شکست قلت و کثرت پر نہیں ہوتی بلکہ اللہ پر توکل اور اس کی مدد پر موقوف ہے، جیسے کہ قرآن میں خود یہ بات ارشاد فرماتی ہے، انہیں یاد کرو غزوہ حنین کو جبکہ تم کو اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا، تو یہ کثرت تم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکی۔ لہذا ان آیت کی تفسیر پر غور کرنے سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ پر توکل بہت زیادہ ضروری ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات ہمارے لیے قرآن میں رہتی دنیا تک لکھ دیے، یہ لکھوا دیے، تو اس سے یہ نہیں کہ یہ توکل، یہ مدد، یہ صرف اس وقت صحابہ کرام کے لیے تھی، نہیں، بلکہ یہ مدد اور یہ توکل اگر ہو تو یہ کبھی بھی ہو سکتی ہے، کسی کوئی بھی اوقات میں مسلمانوں کا کوئی بھی دور رہے۔ اصل چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں پر اب وہ یقین اس جیسا نہیں رہا جیسے کہ صحابہ کرام کو تھا یا جیسے کہ شروع وقت کے مسلمانوں کو تھا۔ آج ہم لوگ ڈپینڈ ہو گئے ہیں ظاہری چیزوں پر کہ یہ چیزیں ہوں گی تو ہم کر سکیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ ایک قدم بڑھائیے، آپ کوشش کریے، آپ دیکھیں فتح اور نصرت قدم چومیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کوئی بھی کوئی ایک چھوٹے سے کام کا دل میں ارادہ کریے، شروعات اس سے کیجئے، اور پھر دیکھیے اللہ پر توکل کر کے آپ بسم اللہ کیجئے اور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیسی مدد فرماتا ہے آپ کی، اور وہ کام کس طرح سے آسان ہو جاتا ہے آپ تصور بھی نہیں کر سکیں گے کہاں کہاں سے آپ کو مدد ملتی ہے۔ تو ضرورت کس بات کی ہے، ایک قدم بڑھانے کی ضرورت ہے، اور وہ قدم ہی آج ہم نہیں بڑھا پاتے، تو لہٰذا آپ ایک قدم بڑھائیے اور ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی مدد کے طلبگار رہیے، اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو مومنین کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں اس وقت تمہاری مدد کی جبکہ تم کمزور تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، لہٰذا تم اللہ ہی سے ڈرتے رہو، اس طرح امید ہے کہ تم شکر گزار بن جاؤ گے۔ آپ دیکھیں کہ ایک تو یہاں پچھلی آیت میں بتایا گیا کہ تفشلہ کا جو علاج ہے وہ توکل میں ہے، یعنی بزدلی کا علاج اللہ پر توکل کرنے میں ہے، اور اسی طرح سے جنگ بدر میں جو کہا گیا تھا کہ تم کمزور تھے لیکن اللہ نے تمہاری مدد کی، تو اس سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کا ڈر آئے گا تو اس سے فتح مل سکتی ہے۔ یعنی بدر میں تمہاری فتح کس لیے ہوئی تھی، اللہ سے ڈرتے رہنے کی وجہ سے، شکر گزاری کی وجہ سے۔ اللہ کا ڈر اگر انسان کے دل میں آئے گا تو خود بخود شکر گزاری آئے گی۔ جب انسان اپنی ہر کامیابی کو اللہ کی طرف سے سمجھتا ہے تو خود بخود اس کے اندر شکر گزاری آتی ہے۔ لہذا تقوی ہمارے اندر ہونا چاہیے، تقوی اندر کا معاملہ ہے اور عمل اس کا اظہار ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ کی مدد آئے، آپ کمزور ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ آپ کو نصرت اور فتح عطا کرے، تو اس کے لیے پھر آپ کو اپنے اندر اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر پیدا کرنا پڑے گا، اور یہ عاجزی، یہ اعتراف نعمت آپ کے اندر شکر گزاری پیدا کرے گی، اور شکر گزاری آئے گی تو اللہ تعالیٰ کو شکر گزاری بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تو اعتراف نعمت یا ہر نعمت کو اللہ کی طرف سے سمجھنا اور اس پر اللہ کا شکر بجا لانا، یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں شکر گزاری ایسے تھی کہ یہ ہر چیز کو اللہ کی طرف سے سمجھتے تھے اور چھوٹی سے چھوٹی نعمت کو بھی یہ بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ آج ہمارے پاس دنیا کی ہر آسائش ہر چیز ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم ذرا سی کوئی چیز نہ ملنے کی وجہ سے ہمارے اندر ناشکری پیدا ہو جاتی ہے، اور ہو سکتا ہے بعض اوقات ہم زبان سے نہ بھی کریں لیکن ہمارا عمل ہمارا ریئیکشن بتاتا ہے کہ ہم ناشکری کر رہے ہیں۔ تو ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے۔ صبر اور شکر یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو یہ نصیب ہو گئی سمجھ لیجئے کہ وہ خوش قسمت ہے۔ تو اپنے اندر صبر اور شکر کو لانے کی کوشش کریے۔ اگلے لیسن میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جو غصے کو کنٹرول کرنے والے ہوتے ہیں، صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ دو بہت ہی بڑی نعمتیں ہیں، ایک تو صبر اور دوسرا شکر، اور یہ اسی وقت آئے گی جب آپ کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، اور اللہ کا ڈر اللہ کی محبت کی وجہ سے نہ کہ خوف کی وجہ سے۔ تو اللہ کی محبت بھی ہو اور پھر اس کے ساتھ خوف ہو تو وہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کا ڈر اور خوف اپنے اندر پیدا کیجئے تاکہ شکر گزاری ہمارے اندر آئے۔ اذ تقول للمؤمنین ان یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین۔ اور جب تم کہہ رہے تھے مومنوں سے کہ تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے، بلا ان تصبر و تتقو و یاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم۔ کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اگر دشمن تم پر فوراً چڑھ آئے تو تمہارا رب خاص نشان رکھنے والے، بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، خاص نشان رکھنے والے 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد نشان زدہ یعنی ایسے خاص فرشتوں سے مدد کرے گا، اور کم ہی نہیں 3 ہی نہیں بلکہ 5000 فرشتوں سے مدد کرے گا۔ اب اس بارے میں اختلاف ہے کہ جنگ احد میں فرشتوں کی مدد آئی تھی یا نہیں آئی تھی، لیکن جنگ بدر کا تو الحمدللہ احادیث اور قرآن سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے کہ اگر تم لوگوں نے کمزوری دکھائی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ڈھارس بناتے ہوئے فرمایا کہ کیا یہ بات تمہارے لیے کافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ 3000 فرشتے بھیج کر تمہاری مدد فرمائے، جیسے کہ میدان بدر میں تمہاری مدد کی تھی۔ کیونکہ پیچھے وہ دونوں گروہ کمزوری دکھا رہے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ الگ ہو جاتے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی ہمت بندھائی اور اللہ تعالیٰ نے یہ انہیں کہا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری اس دفعہ بھی مدد فرمائے فرشتوں کے ذریعے سے، جیسے کہ اس نے جنگ بدر میں کی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ابھی لڑائی شروع بھی نہیں ہوئی تھی کہ افواہ پھیل گئی کہ مشرکین کا کوئی سردار کچھ اور مزید لوگوں کو لے کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اس وجہ سے مسلمانوں میں تھوڑی سی اور بے چینی اور اضطراب پھیل گیا تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ بھی فرشتوں کے ذریعے سے تمہیں مدد بھیجے گا، لہٰذا تم صبر اور استقامت سے کام لو۔ بعض مفسرین نے 3000 اور 5000 فرشتوں سے مدد کے وعدے کو جنگ بدر سے متعلق کہا ہے، حالانکہ جنگ بدر کی جو بات ہمیں ملتی ہے وہ 1000 فرشتوں کی بات ہمیں ملتی ہے جو کہ قرآن سے ثابت ہے۔ لہذا صحیح بات یہ ہے کہ 1000 فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد کی تھی، لیکن جنگ احد کے معاملے میں یہ بات شور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مدد کی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی ریزن یہ نظر آتا ہے کہ اگر فرشتے نازل ہوتے تو ان شاء اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نصرت ضرور ملتی تھی، کیونکہ اس جنگ میں کچھ واقعات ایسے ہوئے تھے کہ پہلی بات تو یہ کہ مسلمانوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تھی کہ جہاں انہیں کھڑے رہنے کا حکم دیا گیا تھا وہ لوگ وہاں سے ہٹ گئے۔ دوسری بات، اس جنگ میں مسلمانوں نے حرص اور تما بھی کی تھی، یعنی کچھ لالچ ان کے دل میں آ گیا تھا۔ لہٰذا یہ جنگ میں مفسرین کہتے ہیں کہ اس جنگ میں تو مدد نہیں آئی فرشتوں کی، البتہ جنگ بدر میں فرشتوں کی مدد آئی تھی، کیونکہ اس کے بارے میں جو حدیث ہیں وہ صحیحین اور دوسری کتب احادیث میں بھی موجود ہیں۔ لہٰذا یہی بات درست معلوم ہوتی ہے کہ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں سے مسلمانوں کی مدد کی تھی، جیسے کہ سورہ انفال کی آیت فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا ہزار فرشتوں سے جو کہ ایک کے بعد دیگرے آنے والے ہوں گے۔ تو یہ یہاں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا، لیکن مسلمانوں نے اس سے پہلے ہی کچھ جلد بازی سے کام لیا، اس بنا پر ہو سکتا ہے کہ فرشتوں کی مدد پہنچی نہیں، لیکن یہ وعدہ ضرور تھا اللہ تعالیٰ کا۔ تو اگر وہ لوگ صبر کرتے اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کی مدد فرما دیتا۔ مسومین کا یہاں پر لفظ آیا ہے کہ نشان زدہ فرشتے، یہ دراصل سین و میم سے ہے کہ جن کے اوپر نشان لگا ہوگا۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ ذکر جنگ بدر کے بارے میں بھی ہو کہ جنگ بدر میں جو فرشتے آئے تھے ان کو نشان لگا ہوا، کیونکہ بعض صحابہ سے بات ثابت ہے کہ ان لوگوں نے فرشتوں کو پہچان لیا تھا کہ یہ فرشتے تھے۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، کس لیے اللہ تعالیٰ ان کو اتارے گا؟ فرشتوں سے مدد کی خبر اللہ نے تمہیں صرف اس لیے دی ہے کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے مدد جو بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ یعنی یہ خبر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے دی ہے کہ تاکہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اور مدد تو ہمیشہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے جو حکمت والا بھی ہے اور زبردست بھی ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ جیسے کوئی بات میں ایسا ہوتا ہے کہ بچے کوئی کمرے میں جانے کے لیے ڈرتے ہیں یا کوئی کام کرنے کے لیے ڈرتے ہیں، تو مائیں اکثر کہتی ہیں نا ان کو کہ اچھا آپ چلو بیٹا ابھی ہم آ رہے ہیں یا ہم ابھی آپ کے پیچھے آتے ہیں، تو اس سے بچوں کو کیا ہوتا ہے ڈھارس بن جاتی ہے اور وہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اچھا ہمارے پیچھے سپورٹ کے لیے کوئی ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری تمہیں اس لیے دی تھی تاکہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو ہر طرف ہر وقت اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ آپ خود بتائیں انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے اگر دیکھا جائے تو، یعنی انسان تو اتنا کمزور واقع ہوا ہے، لیکن یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے جو یا اس کے اندر کا عزم اور حوصلہ، اس کی نیت، اس کا ارادہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اس کو مدد فرماتا ہے۔ اور جنگ احد میں ایسے ایسے واقعات پیش آئے تھے جو ان شاء اللہ تعالیٰ آگے ہم آیتوں کے ساتھ اس کو دیکھتے چلے جائیں گے کہ تاریخ اس کی نظیر دینے سے یا مثال دینے سے قاصر ہے۔ ایسا ان لوگوں نے ایسی قربانیاں دی اپنی جان کی، اپنے مال کی، ٹھیک ہے یہاں پر کچھ لوگوں سے لغزش بھی ہوئی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی لغزش کو معاف بھی کر دیا، لیکن جو قربانیاں انصار اور مہاجرین نے دی، کچھ صحابہ نے تو ایسی مثال قائم کی کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ جس کو اگر کسی جنتی شخص کو دیکھنا ہو زمین پر چلتا پھرتا تو وہ ابو طلحہ کو دیکھ لے۔ ایسی انہوں نے قربانیاں دی، اللہ کے رسول کی ڈھال بندھے ہوئے تھے اور کہا جاتا ہے کہ ان کے جسم پر 70 سے زیادہ زخموں کے نشان تھے، اور اللہ کے رسول پر جو وار ہوتا اپنے ہاتھ پر اس کو روکتے تھے وہ۔ تو یہ قربانیاں ان لوگوں نے دی، اپنی جان کی بھی انہوں نے پرواہ نہیں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اس لیے اسی طرح سے اگر مومن کا یہ معاملہ ہو جائے کہ وہ اللہ پر یقین کرے، توکل کرے اور سوچے کہ مدد تو اللہ کی طرف سے آئے گی، تو اس کی ہمت اور مزید بڑھ جاتی ہے۔ جیسے پچھلی دفعہ ابھی میں نے آپ لوگوں کو جو پڑھ کر سنایا جنگ یرموک کا واقعہ کہ جب عمر رضی اللہ عنہ کا خط ہمیں ملا تو اس خط سے ہماری اتنی ہمت بن گئی کہ وہ لوگ دشمنوں پر ٹوٹ پڑے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نصرت عطا کی۔ تو بعض اوقات انسان یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ نہیں ہمارے پاس یہ وسائل ہوتے ہیں، ہمارے پاس وہ فلاں چیز ہوتی ہے، ہمارے پاس یہ چیزیں ہوتی تو ہم جنگ جیت جاتے یا ہم یہ معاملہ جو ہمیں کرنا تھا، ڈیل کرنا تھا، وہ ڈیلنگ ہماری کامیاب ہو جاتی۔ تو نہیں، اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ عزم، ہمت، حوصلہ، جذبات، اللہ پر توکل۔ تو یہ چیزیں، یہ مومن کا اصل ہتھیار ہوتی ہیں۔ تو اللہ سے دعا اور اللہ پر توکل ضروری ہے، اور ساتھ میں اللہ کا تقوی بھی ضروری ہے، کیونکہ یہاں پر دوبارہ ذکر آیا ہے پیچھے کی آیت میں کہ ان تصبر و تتقو، اگر تم صبر کرو گے اور اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ فوراً تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اور ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس کے اوپر وہ ثابت قدم رہے، تو ایسے ہی لوگوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو آپ ایک بار اللہ کا نام لے کر آگے قدم رکھیے، آپ کوئی بھی کام کے لیے آپ ہمت کریے ایک بار، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے مدد فرماتا ہے اور کیسے فرشتے ہمت بندھاتے ہیں۔ صرف جنگ ہی میں فرشتے نہیں اترتے بلکہ نیک لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ ویسے بھی فرشتوں کی مدد جو ہے نازل کرتا رہتا ہے۔ کیوں ایسا ہوتا تھا کہ جو علماء کرام تھے وہ بادشاہوں کی محفل میں جا کر نیڈرانا بے جھجک بے دھڑک وہ ان کو زدوکوب کیا کرتے تھے، یا ان کی کسی لغزش اور ان کی غلطی کا ان کو احساس دلایا کرتے تھے، تو اس وقت یہ کون ان کے ساتھ ہوتا تھا؟ کون ان کو اتنی استقامت عطا کرتا ہے؟ ایک تو اللہ کی طرف سے بات ہوتی ہے اور فرشتے ان کی مدد فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل کرتا ہے اور فرشتے ان کو استقامت دیتے ہیں، ڈھارس بندھاتے ہیں ان کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرمائے گا اور تمہارے دلوں کو مطمئن بھی کر دے گا۔ اور نصرت اور فتح یہ سب ہمیشہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، یہ یقین کامل ہمیں ہونا چاہیے۔ لیقطع طرفا من الذین کفروا او یکبتہم فینقلبوا خائبین۔ کیوں اللہ تعالیٰ کرے گا یہ سب؟ تاکہ اللہ کافروں کا ایک بازو کاٹ دے یا انہیں ایسا ذلیل کرے کہ وہ ناکام ہو کر پسپا ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مدد کرتا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مدد کرے گا؟ تاکہ وہ لوگ ذلیل اور خوار ہو کر لوٹ جائیں۔ اور ایسا ہوا، جنگ احد میں بھی ہوا اور جنگ بدر میں بھی ہوا۔ جنگ بدر میں انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم اور زیادہ ڈیٹیل میں سورہ انفال میں پڑھیں گے، لیکن مختصراً ہم دیکھتے ہیں کہ 70 سردار ان کے قتل کیے گئے، 70 لوگوں کو تقریباً قیدی بنایا گیا اور باقی جو لوگ بچے تھے وہ بھاگ کر واپس چلے گئے مکہ غزوہ بدر میں۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی تھی تاکہ تمہارے دل مضبوط ہو جائیں اور تم پورے وسوب کے ساتھ جم کر لڑائی کر سکو۔ تو صرف جنگ بدر ہی میں اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں تھی، بعد میں بھی آتی رہی اور بعد میں بھی ہوتی رہے گی، لیکن اس کے لیے صبر ضروری ہے۔ جیسے جنگ بدر میں یہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کا رخ کفار مکہ کی طرف، یعنی جو کفار کا لشکر تھا اس کی طرف موڑ دیا، جس کی وجہ سے ریت اڑ اڑ کر ان کے لشکر کی طرف جاتی تھی اور ان کو اس نے بدحال کر دیا تھا۔ دوسرا، بارش کا نزول ایسا ہوا جیسے کہ کفار کی طرف جب بارش ہوئی تو وہاں پھسلن اور دلدل ہو گئی، جبکہ مسلمان اونچی جگہ پر تھے تو ان کی جو ریت تھی وہ دب کر اور بہترین زمین بن گئی، جس کی وجہ سے اس کے اوپر ان کے پیر جم گئے۔ تیسرا، ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا، یہ جبریل آن پہنچے اپنے گھوڑے کا سر تھامے ہوئے، لڑائی کے ہتھیار لگائے ہوئے۔ یہ بخاری کا حوالہ ہے۔ یعنی تیسرا پوائنٹ ہمیں ملتا ہے کہ فرشتوں کے ذریعے سے مدد ہوئی۔ ایک اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے، سیدنا فاریہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جبریل امین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے، آپ اہل بدر کو کیسا سمجھتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، سب مسلمانوں سے افضل، یا کوئی ایسا ہی کلمہ کہا۔ جبریل کہنے لگے، اس طرح وہ فرشتے جو غزوہ بدر میں حاضر ہوئے تھے وہ فرشتے بھی دوسرے فرشتوں سے افضل ہیں۔ یہ بخاری کا حوالہ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی تھی تاکہ کفار کا زور ٹوٹ جائے۔ چوتھا، مسلمانوں کی مدد کا چوتھا طریقہ یہ تھا کہ کفار کو مسلمان مجاہدین کی تعداد اصل تعداد سے دگنی نظر آنے لگی تھی۔ وہ ہم سورہ انفال میں پڑھیں گے کہ وہ اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے لشکر کو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ مسلمانوں کی مدد کرے تاکہ کافروں کا زور ٹوٹ جائے اور وہ ذلیل اور خوار ہو کر پسپا ہو کر واپس ہو جائیں۔ خائبین کا لفظ آیا ہے نا یہاں پر، کہ وہ پسپا ہو جائیں، ناکام و نامراد ہو جائیں۔ لیس لک من الامر شیئن او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اس بات میں کچھ اختیار نہیں، اللہ چاہے تو انہیں معاف کر دے، چاہے تو سزا دے۔ یہ والی آیت دراصل اس کا پس منظر یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ احد میں زخمی ہو گئے اور آپ کے دانت شہید ہو گئے، اور ہم جانتے نا کہ آپ پر بہت ہر طرف سے حملہ کیا گیا، تو اس بنا پر اللہ کے رسول نے ان کے لیے بدعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت ٹوٹ گیا اور سر بھی زخمی ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے سے خون پونچھتے جاتے اور فرماتے، وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کا سر زخمی کر دیا اور دانت توڑ دیا، حالانکہ وہ انہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہا تھا۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ مسلم کی حدیث ہے جو کہ غزوہ احد سے متعلق ہے۔ چنانچہ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کا نام لے کر انہیں بددعا دے رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ کچھ پسند نہیں آئی یہ بات، کیوں؟ کیونکہ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ وہی مشرکین جو اس جنگ میں شریک ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے تھوڑے ہی دنوں بعد انہیں آپ کے قدموں پر لا ڈالا اور وہ لوگ اسلام کے بہت ہی بہادر سپاہی بنے، جیسے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ وہ جنگی عہد میں شریک تھے اور انہی کی وجہ سے مسلمانوں کو پسپائی اختیار کرنا پڑی تھی، کیونکہ انہوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا تھا جہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ اکرام کو حکم دیا تھا کہ وہ لوگ وہاں کھڑے رہیں اور وہاں سے ہٹے نہ، لیکن وہ لوگ وہاں سے ہٹ گئے. اور اس بنا پر جب خالد بن ولید نے دیکھا کہ وہ جگہ خالی ہے تو انہوں نے وہاں سے آ کر پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا، جس کی بنا پر مسلمانوں کے صفوں میں ابتری پھیل گئی اور وہ لوگ پریشان ہو گئے. تو اس بنا پر پھر جنگ کا پاس ہی اس وقت پلٹ گیا تھا، ورنہ اس وقت تک مسلمان ہی فتح یابی حاصل کر رہے تھے، وہی ان کے اوپر بھاری تھے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اس پر کچھ اختیار نہیں، اللہ چاہے تو انہیں معاف کرے اور چاہے تو سزا دے. آپ دیکھیں کہ کوئی چھوٹی سی جگہ بھی نہیں چھوڑی گئی. جب اللہ کے رسول کو منع کیا گیا بد دعا کرنے کے لیے، تو آپ اور ہم کیسے کر سکتے ہیں ذرا سی بات پر کہ فلاں مر جائے، فلاں کا ایسا حال ہو جائے، فلاں جہنمی ہے، فلاں یہ ہے. نہیں، ہمیں کوئی اختیار ہی نہیں ہے کسی کو جہنمی کہنے کا، کیونکہ کیا پتہ وہ آخر وقت میں اللہ سے ڈر کر اسلام قبول کر لے، کلمہ گو ہو جائے، کلمہ پڑھ لے اور کوئی ایسا کام کر جائے جو اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے. تو آپ نے تو اپنی زبان خراب کر لی کہہ کر. تو جب اللہ کے رسول کو منع کیا گیا، تو کوئی کسی بھی انسان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ دوسروں پر کافر اور ظالم کے فتوے لگائے یا کسی کو بد دعا دے. نہیں، وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء واللہ غفور رحیم. تو اللہ جسے چاہے معاف کرے، جسے چاہے سزا دے. وہ ظالم تو ہیں یعنی کافر، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں سب اللہ کا ہے، جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، وہ بخش دینے والا اور نہایت رحم والا ہے. سبحان اللہ، یعنی اللہ کے اختیار میں ہے، کسی بندوں کے اختیار میں رکھا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے. اگر بندوں کے اختیار میں ہوتا تو یقین جانے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر دوسروں کو سزا دینے لگتے تھے. تو اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان اسی کا ہے، جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے عذاب دے، کیونکہ وہ بخشنے والا بھی ہے، رحیم بھی ہے. سبحان اللہ. اور یہی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اس پر ایمان لانا کتنا ضروری ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ 99 نام ہیں، اور یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، جو ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پکارے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا. اور جس نے یہ ناموں کو یاد کیا، ان کے لیے بھی خوشخبری دی گئی ہے. لیکن ناموں کو یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ناموں کو رٹ لیا جائے، بلکہ ان صفات کو، ان کوالٹیز کو اس پر غور و فکر کیا جائے، دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا صفات ہیں. وہ نگران بھی ہے، وہ خبیر بھی ہے، خبر رکھنے والا. تو اس کی اس صفت پر یقین کر کے ہر اس کام سے بچا جائے جو اللہ کو ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم تو ہے، لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ انصاف پسند بھی ہے، عادل بھی ہے. اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں ہے، وہ عدل کرے گا اللہ تعالیٰ، کہ جس نے جیسا کیا ہوگا اس کو ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کے ان صفاتی ناموں پر یقین کیا جائے اور انہیں یاد کیا جائے. انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو ہم ان ناموں پر بھی غور و فکر کریں گے کہ کیسے ان سے ہمیں اپنے لیے ہدایت لینا ہے. اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے انشاءاللہ تعالیٰ. اور آگے آگے جیسے جیسے آیتیں آئیں گی تو ہم دیکھیں گے کہ کیسے کیسے صحابہ کرام نے قربانیاں دیں اور کیسا انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے رسول کی ذات پر لٹا دیا. اللہ ویسی محبت ہم لوگوں کے دل میں بھی پیدا کرے جو اللہ کے رسول کے لیے ان کے دلوں میں تھی. جنگ احد کے واقعات ایسے ہیں کہ جو ایمان کو تازہ کر دیتے ہیں. اگر صحابہ کرام کے یہ واقعات پڑھ کر بھی ہمارے ایمان میں اضافہ نہ ہوا، یا ہمارے عمل میں تبدیلی نہیں آئی، یا ہمارے اندر کوئی کام کرنے کا عزم، جذبہ اور حوصلہ نہیں ابھرتا ہے، تو پھر یقین جانیے کہ پتہ نہیں پھر کیا چیز ہمیں جگائے گی. لہٰذا اپنے آپ کو تیار رکھیے اور کچھ کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کیجیے. بھلا ہمیں کیسے سکون سے نیند آ سکتی ہے جبکہ انسانیت پریشان حال ہے، انتظار کر رہی ہے کہ کوئی آئے انہیں اس پریشانی سے نکالے، ظاہری پریشانی سے بھی اور ابدی پریشانی سے بھی. انسانوں کو کہیں سکون میسر نہیں ہے، سکون اگر مل سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے دین میں ہے سکون، اطمینان، کیونکہ ہمارا دین فطرت پر ہے، اسلام فطرت کے قریب ہے، لہٰذا اسی میں انسان کو سکون مل سکتا ہے۔ تو یہ جو سسکتی ہوئی انسانیت ہے، یہ جو پریشان حال لوگ ہیں، ان تک اس دین کو ہمیں پہنچانا ہے۔ اس کے لیے اپنے اندر عزم اور حوصلہ چاہیے، ارادہ چاہیے، وہ اپنے اندر پیدا کیجئے، اور بزدلی سے، کاہلی سے اور سستی سے اللہ کی پناہ مانگیے۔ وہ دعا بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ اگلے لیسن میں دیکھیں گے جو اللہ کے رسول نے ہمیں سکھائی ہے، کہ اللہ میں بزدلی اور کاہلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو وہ دعا بھی آپ لوگ یاد کریے۔ تو اگلی دفعہ دو دعائیں ہم دیکھیں گے، ایک سید الاستغفار ہے اور ایک یہ دعا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ